کراچی والوں کی زبان اتنی خراب کیوں ہے؟ یہاں باہر کے لوگ اندر آتے رہتے ہیں اور اندر کے لوگ جو ہیں پوری دنیا میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو عرب ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر ان کے بالکل لوگوں سے انٹریکشن نہیں تھے, زبان ان کی پیور تھی. زبان پیور تھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو, اور بہت انرچڈ زبان تھی. آپ کو بتایا تھا کہ کئی لاکھ روٹ ورڈز ہیں عربی زبان میں, جن میں سے صرف 50,000 کو قرآن کا حصہ بنایا گیا ہے. اتنی زیادہ انرچڈ زبان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو, اس زبان کو چنا اس کلام کو نازل کرنے کے لیے. ان کی نیشنل پرائیڈ کوئی گیم نہیں تھی, ان کی نیشنل پرائیڈ کوئی ان کی اپنی انٹرنیشنل پالیسیز نہیں تھی, ان کی نیشنل پرائیڈ میں کوئی ان کی انڈسٹری نہیں تھی, کوئی ان کے مونیومنٹس نہیں تھے. ان کی نیشنل پرائیڈ ان کی لینگویج تھی, ان کی زبان. اور یہ بہت زیادہ شعر و شاعری کیا کرتے تھے. ان فیکٹ شاعر بہت تھے ان کے اندر, اور ان کے شاعری کے اندر ہی ایک دوسرے کو صدقے کے لیے بہت انکریجمنٹ کیا کرتے تھے. شاعری کے اندر ہی عورتوں کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے. آپ کو لگتا ہے پاکستان کے شاعری صرف عورتوں کی تعریف کرتے ہیں؟ اینشنٹ عربز جو تھے وہ بہت زیادہ عورتوں کی تعریف اپنی شاعری میں کیا کرتے تھے. ان کے سامنے جو تھا وہ شاعری کرنے کے لیے جو نیچرل آبجیکٹس تھے وہ کیا تھے؟ ریت, ہارڈلی کوئی درخت, رات میں نظر آنے والا چاند, اور دن میں نظر آنے والا سورج, یا بہت ہو گیا تو رات کے ستارے. دیٹس اٹ. کوئی واٹر باڈی نہیں ہے. جو پانی بھی ان کا ہوتا تھا, جو پانی یہ پیتے تھے, صحرا تھا نا, ابھی بھی آپ کو ریموٹ ایریاز میں یہ بات ملتی ہے. جو پانی یہ پیتے تھے وہ پانی بھی آپ کے اور میرے جیسا پانی کرسٹل کلیئر نہیں ہوتا تھا, ٹرانسپیرنٹ گدلا پانی ہوتا تھا اور بلیکش پانی ہوتا تھا. کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگر آپ حدیث پڑھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو حدیث آتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی کئی مہینے اور کئی کئی ہفتے گزر جاتے تھے, ہمارے گھر میں دو کالی چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے. وہ دو کالی چیزیں کیا تھیں؟ ایک کھجور اور دوسرا پانی. پانی کالا کیوں تھا؟ بیکاز وہاں کوئی فلٹریشن پلانٹ تھوڑی لگا ہوا تھا. تو جیسے زمین سے پانی گدلا گدلا نکلتا تھا وہی تو پیتے تھے. اور ہم اپنی نعمتوں کو دیکھتے ہم کہتے ہیں ہائے کچھ ہے ہی نہیں کھانے کے لیے, آج افطاری میں بس یہی ہے, بس پکوڑے, فروٹ چاٹ, دہی بڑے اور رول, بس. کیسے امتحان دیں گے ان نعمتوں کا, اور کیسے حساب دیں گے ان نعمتوں کا؟ تو عرب ایک دوسرے کو انکریج کرتے تھے, شاعری بہت عام تھی ان کی, تو ایک دوسرے کو صدقے کے لیے انکریج کیا کرتے تھے, اپنی خوبصورتی کو بیان کیا کرتے تھے, ماحول کی خوبصورتی کو بیان کیا کرتے تھے. تو عادت تھی ان کی گفتگو میں شاعری کرنے کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اچھا ذوق تھا شاعری کا. اگر آپ سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. تو ایک مرتبہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. ہوا یہ کہ بیک گراؤنڈ سٹوری یہ ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں نے ایک غزوے میں ایک قبیلے کو انویٹ کیا, اور پورا قبیلہ, اس کا سردار جو تھا وہ مسلمان ہو گیا. اب وہ پورا قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک بڑا انویژن اور کیا. تو جو وار سپوائلز آتے ہیں, مال غنیمت, وہ ڈسٹریبیوٹ ہونے کا وقت آیا. تو جو قبیلے کا سردار تھا, جب تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا, ان میں اصول یہ ہوتا تھا کہ قبیلے کے سردار کو سب سے زیادہ مال غنیمت ملتا تھا, باقیوں کو پھر کم کم ملتا تھا. اب یہ مسلمان ہو گیا تھا, تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ کیا تو اس قبیلے کے سردار کو کتنا ملا ہوگا؟ برابر مسلمانوں کے یا زیادہ؟ برابر ملا, اس لیے کہ اب وہ مسلمانوں کے لیول پر آ گیا تھا. اور مال غنیمت کا اصول کیا ہے جو سپوائلز آف وار ہیں؟ کہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حصہ ایک زیادہ ہوگا, باقی سب کو برابر کا ملے گا. تو اب جب اس قبیلے والے کو, مسلمان تو ہو گیا تھا لیکن اوور نائٹ تو کوئی نہیں بدلتا نا, یہ کوئی خلفائے راشدین والی بات تھوڑی تھی. آپ کو خلفائے راشدین کے اندر بہت سی ڈراسٹک چینجز نظر آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں نظر آئیں گے, حضرت ابو بکر میں نظر آئیں گی, حضرت علی اور حضرت عثمان میں نظر آئیں گی, اور بھی صحابہ میں نظر آئیں گی. مگر یہ نیا مسلمان ہوا تھا, اوور نائٹ ابھی مسلمان ہوا تھا, تو کوئی اتنی زیادہ اس کے اندر تزکیہ کی معاملہ ابھی نہیں ہوا تھا. اب جب مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ ہوا اور سارے قبیلے والے کھڑے ہوئے تھے, اور پتہ چلا کہ قبیلے کے سردار کو باقی لوگوں کے برابر ہی مال غنیمت مل رہا ہے, تو اس کو بہت برا لگا. اب اس نے کہا کہ یہ تو میری انسلٹ ہو گئی. تو اس نے مسلمانوں کو بجائے اس کے کہ یہ کوستا غصہ کرتا, اس نے شاعری میں کوئی جملہ ایسا بولا کہ میری تو اپنے نیبرنگ قبیلوں کے اندر بڑی انسلٹ ہو گئی, اس لیے کہ مجھے تو اپنے عوام کے برابر مال غنیمت مل گیا. تو اس نے شاعری میں جملہ بولا, بین الاقرا و ارینا, یہ دو قبیلوں کے نام تھے جو ان کے نیبر قبیلے تھے, یہ دونوں مسلمان نہیں تھے. تو اس نے کہا ان کو پتہ چلے گا کہ مجھے اپنے لوگوں کے برابر کا مال غنیمت ملا تو یہ تو میری بہت انسلٹ کریں گے. بین الاقرا و ارینا, یہ کہہ کے کرٹیسزم کر کے یہ مال غنیمت لے کر چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ بیٹھے تھے, اور آپ کی نالج میں آ چکی تھی یہ بات کہ اس قبیلے کے سردار کو اچھا نہیں لگا کہ اس کو برابر کا مال غنیمت ملا, اور اس نے مسلمانوں کو کرٹیسائز بھی کیا تھا اپنے کوئی شعر پڑھ کے. جب یہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو اللہ کے رسول نے کہا, بھائی سنا ہے تم نے کوئی شعر پڑھا تھا اور اس میں تم نے ہم مسلمانوں کی کوئی تعریف کی تھی. تو اس نے کہا, یاد نہیں ہے یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر پڑھا لیکن الٹا پڑھا, اس نے قبیلوں کے نام ریورس کر دیا. آپ نے کہا بینا ارینا والاقرا. تو حضرت ابو بکر برابر میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے خاموشی سے کہا, یا رسول اللہ آپ نے شعر الٹا پڑھ دیا. اللہ کے رسول نے کہا, اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اب آپ کے میرے جیسا بندہ بھی یہی کہے گا کہ فرق کیا پڑتا ہے, میں یوں دو قبیلوں کا نام لینا ہے, ارینا پہلے بولوں یا اقرا پہلے بولوں؟ سمجھ تو آ گئی نا بات, بات تو کبھی بھی ایسے کرتے ہیں نا, بات سمجھ آ گئی, ایسے بولوں کہ ایسے بولوں. لیکن یہ بتائیں, جن کو شاعری کی سینس ہوتی ہے ان کو فرق پڑتا ہے؟ بہت پڑتا ہے. اس لیے کہ شاعری میں, یاد رکھیں, شاعری میں اسٹائل امپورٹنٹ ہوتا ہے, فلو امپورٹنٹ ہوتا ہے, قافیہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, ردھم امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابو بکر نے کہا, یا رسول اللہ آپ نے شعر الٹا پڑھ دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس پر حضرت ابو بکر نے یہی آیت پڑھی, سورۃ یاسین کی آیت نمبر 69, کہتے ہیں, مجھے یقین ہو گیا, وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ. اللہ کے رسول کو واقعی شاعر نہیں بنایا گیا, اور ان کو سوٹ بھی نہیں کرتا کہ یہ شاعری کر سکیں. تو آپ یہ دیکھتے ہیں, کانسٹنٹ ایک انداز ہے. یہ یم بغی لہو میں ایک بڑی خوبصورت حکمت مفسرین بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو شاعری کا شوق نہیں تھا, سنتے تھے کر نہیں سکتے تھے. بالکل جیسے پیچھے کی آیات میں آیا تھا کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا. تم شاعری کر سکتے ہو, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیب نہیں دیتا, یہ سوٹ نہیں کرتا, یہ اپروپریٹ نہیں ہے. سو دیر از اے ویری ڈیپ کنیکشن بٹوین دیز ٹو آیات. اور یہ بہرحال قرآن کا مزاج ہے کہ قرآن کے اندر آپ کو ایک بڑا زبردست قافیہ ملتا ہے. آپ سورت مریم سنیں, آپ سورت عادیات پڑھیں, آپ سورت مدثر پڑھیں, آپ سورت مزمل پڑھیں, آپ کو ایک فلو ملتا ہے ان آیات کے اندر جو آپ کے اوپر ایک اثر قائم کر دیتا ہے. کسی کو نہیں بھی سمجھ آتی ہیں یہ صورتیں, خاص طور پہ مجھے سورت مریم شروع سے, جبکہ مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں بھی سمجھ آتا تھا, سورت مریم کی تلاوت مجھے ہمیشہ اپیل کرتی تھی. آپ میں سے کسی کو کرتی؟ بڑا زبردست ردھم ہے اس کے اندر, الف مدہ الف مدہ الف مدہ پر ہر آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے. تو جب آپ کو ترجمہ نہیں بھی سمجھ آ رہا ہوتا تو اس میں ایک قافیہ ملتا ہے. عرب یہی سمجھتے تھے کہ کیونکہ اس میں قافیہ ملتا ہے تو شاید یہ بھی ایک شاعری کی طرح ہے, یہ ایک شاعری کا فارمیٹ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ یہ شاعری نہیں ہے بلکہ یہ قرآن مبین ہے. اصل میں عرب کے لیے بہت مشہور تھا کہ عرب شاعری کو انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی کیا کرتے تھے. جیسے آپ کو میں نے بتایا نا کہ ایک انکریجمنٹ کے لیے کرتے تھے اچھے کاموں کی, دوسرا یہ کہ یہ انٹرٹینمنٹ کے طور پر بھی شاعری کرتے تھے. عرب کے اندر کہانیاں سنانے کا بڑا رواج تھا, اور یہ کہانیاں بھی سناتے تھے شعر کے اندر. اب ہم امیجن کر لیجئے کہ کمانڈ کتنی تھی اشعار کے اوپر ان کی, کہانی سناتے تھے اشعار کے اندر, اور یہ ان کا ایک پارٹ آف انٹرٹینمنٹ ہوتا تھا. اب جب مثال کے طور پر آیات نازل ہوئیں, اور خاص طور پر محمود الزمخشری جو مفسر ہیں وہ مینشن کرتے ہیں کہ جب سورہ عادیات نازل ہوئی, سورت عادیات کا ایک فلو ہے, اور سورت عادیات کی شروع کی تین چار آیتیں جو ہیں اس میں بظاہر کوئی حکم نہیں ہے, اس میں کوئی ایمانیات نہیں ہے, اس میں کوئی اخلاقیات نہیں ہے. والعادیاتی دبحا فالموریاتی ادھا والمغیراتی صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. یہ سب کیا ہے؟ گھوڑوں کی صفات ہیں, نتھنگ ایلس. وہ گھوڑے ہیں وہ جو ایک جماعت کی صورت میں آتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, دوڑتے ہوئے آتے ہیں. جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے پاؤں میں سے اسپارک نکلتا ہے, اور جب اسپارک نکلتا ہے تو اس کے بعد وہ صبح کے ٹائم پر آتے ہیں تو دھول اڑتی ہے, اور دھول اڑتی ہے تو وہ ان کے مسٹ کے اندر ان کا گروہ, ان کی جماعت نظر نہیں آتی. اب آپ سوچیں اس کے اندر کوئی آپ کو قرآن کا امپیکٹ ابھی تک محسوس ہوا یہاں تک پڑھانے کے بعد؟ وہ کسی نے بولا تھا, بہت اچھا بولا تھا, انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے شروع کی پانچ آیتیں جیسے کوئی ایکشن مووی چلنے والی ہے, ایکشن مووی کا ٹریلر چل رہا ہے. ऐसे ही लग रहा है ना, घोड़े हैं और घोड़े बहुत सेहतमंद हैं और पूरे एक घोड़ों की जमात है और सुबह का अर्ली डॉन का टाइम है और उसके बाद वो ऐसे दौड़ते हैं कि स्पार्क होता है उनके पैरों में से। तो जब आप आयात अरबी में भी पढ़ती हैं तो एक फ्लो है, लेकिन याद रखें अल्लाह ताला ने कुरान को एंटरटेनमेंट के लिए पैदा नहीं किया या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया। कुरान में एंटरटेनमेंट नहीं है। आपको मैंने जो भी दूसरा हिस्सा भी सूरत यासीन का कराया था, जिसमें तीसरा हिस्सा जिसमें हमने दुनिया को देखा था, नेमतों को, तो आपको बताया था फिजिकल फिनोमिना भी जब कुरान बताता है तो पीछे स्पिरिचुअल रियलिटीज होती हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको इस सूरत आदियात में मिलता है। अब जब कुरैश ने इतना पोर्शन सुना होगा जो शुरू की 5 आयतें हैं घोड़ों के मुतालिक, घोड़े इनको पसंद भी बहुत थे और इनको ये नजर आ रहा है कि ये वो घोड़े हैं, सूरत बता रही है कि ये फरमा बरदार घोड़े घोड़े हैं, परवाह नहीं करते कि एक दुश्मन सामने कौन है, घुस जाते हैं अपने मालिक की वफादारी में, तो ये तो बड़े खुश हुए। लेकिन अब अगली आयत ने पिछली तमाम आयत को स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में वाजे कर दिया, इन्नल इंसान अली रब्बी ही लकनूत। कोई कनेक्शन है घोड़ा और इंसान? जो स्पिरिचुअल रियलिटी पर जाएगा वो कनेक्शन बना लेगा, जो सिर्फ रिधम और फ्लो में जाएगा वो कहेगा ये क्या एकदम से काफिया बदल गया। इसको समझें, कुरान आपको और मुझे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं दिया गया। बाज़ोकात लोग गलत समझ जाते हैं, लोग कहते हैं कि कुरान के अंदर बड़ी किस्से कहानियां हैं, एंटरटेनमेंट के लिए किस्से कहानियां नहीं है। अगर कोई उस्ताद, अगर कोई मुबल्लिग, अगर कोई शेख, अगर कोई मुफ्ती कभी आपको कहानी सुनाता है, जैसे मैं आपको बात करते करते यहाँ पे हंसा देती हूँ, तो नाउज़ुबिल्लाह एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता वो। कुरान पढ़ाने वाला एक एंटरटेनर नहीं होता है कि अब आपको हंसाने आ गया, अब सब हंस रहे हैं, पेट में बल पड़ रहे हैं, पता चला जब यहाँ से निकल के जा रहे हैं सिर्फ जोक्स याद रह गए, हकीकत किसी को याद नहीं रही। इट्स अ सीरियस बुक, इट हैज़ अ सीरियस मैसेज। इन्नल इंसान अली रब्बी ही लकनूद, जब तुम घोड़ों की वफादारी को इतना पसंद करते हो तो रब की फरमा बरदारी को मत भूल जाना, तुम्हें रब का फरमा बरदार बनना है। जहां तुम घोड़ों से एक्सपेक्ट करते हो कि तुम उनको खिलाओ पिलाओ और तैयार करो कि दुश्मन के साथ तुम्हारा मुकाबला करे, वहां तुम्हारे रब ने तुम्हें अपना वफादार बनने के लिए इस दुनिया में छोड़ा है। तो ये एंगल याद रखें। हाँ, आपको बताने वाला दरमियान में आपको हंसा देता है, वो सिर्फ आपकी अटेंशन लेने के लिए किया जाता है, वरना कुरान एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आया। कभी किसी इंसान को इस नियत से ना सुने कि मैं इनका दर्स इसलिए सुनती हूँ बहुत हंसाती हैं। आपने मकसद को फिजल आउट कर दिया, मकसद खत्म हो गया। कुरान इज अ सीरियस बुक, दिस दुनिया इज अ सीरियस थिंग, द अपकमिंग आखिरत इज अ सीरियस मैटर, बरजख और कब्र इज अ वेरी सीरियस एंड अ स्केरी थिंग, मजाक में मत डालें इसको। सो जब इसको समझने वालों ने शेर समझा तो वो इसके स्टाइल में खो गए और इसके पीछे जो छुपी हुई हिकमतें थी, जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स थे, उनको भूल गए बुरी तरह से। तो आगे आया आयत नंबर 70 में, लियुंदिरा मन काना हय्यन वयहिक्कल क़ौलु अलल काफिरीन। अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ एक बात आपको और बता दूं, जहां तक शायरी की बात है, चले जहां बात हो रही है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस्लाम ने एक और मुकाम पर कुरान में कहा है, सूरत शुअरा की आयत नंबर 224 में, وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ। कि शायरों को सिर्फ लॉस्ट लोग जो होते हैं, खोए हुए लोग, वो फॉलो करते हैं, जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती वो शायरों के पीछे भागते रहते हैं। इस्लाम ने शायरी को कम्प्लीटली मना नहीं किया है, ये बात याद रखें। इस आयत को पढ़ के अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद इस्लाम शायरी को कंडेम करता है। शायरी को कंडेम नहीं करता। शायरी ऐसी हो जो सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए ना हो, बल्कि उसमें कोई अच्छा मैसेज हो। अगर ऐसी शायरी है, ना किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है और ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए शायरी की जा रही है, बल्कि एक अच्छा पैगाम देने के लिए शायरी की जा रही है, तो इसकी बिल्कुल गुंजाइश बनती है। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन साबित की शायरी को आगे कंटिन्यू करवाया था, तो बता दिया गया कि कुरान शेर से आला चीज है। इसमें काफिया मिलता है, इसमें फ्लो मौजूद है, इसमें रिधम मौजूद है, लेकिन इसमें रिधम में, इस फ्लो में, इस सारे काफिये में सिर्फ इंसान के इंटरेस्ट के सबक हैं। दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज मोर देन शायरी, दिस इज नॉट जस्ट काफिया अंडरस्टैंडिंग, दिस इज मोर देन शायरी। आगे आयत नंबर 70 में फरमाया, लियुंदिरा मन काना हय्यन वयहिक्कल क़ौलु अलल काफिरीन। लियुंदिरा आपको बता रहा है कि ये आयत 69 से कनेक्टेड 70 आई है। تاکہ اس قرآن مبین کے ذریعے زندہ کو خبردار کر دیا جائے اور کافر پر انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے. یہ جو لی سے بات شروع ہوئی ہے, لی یون دیرا, تاکہ یہ کیا جائے, یہ لی آتا ہے کسی کام کی علت کے لیے, کسی کام کے سبب کو بتانے کے لیے. قرآن شاعری کے طور پر نہیں آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں, بلکہ آپ کو ایک قرآن مبین دیا گیا ہے, روشن کتاب دی گئی ہے. اور مبین کی ڈیفینیشن اگر آپ یاد کر لیں, مبین آپ کے عقل کو کلیئرٹی دیتا ہے, مبین آپ کو سوچنے کا پیٹرن دیتا ہے. قرآن یہی ہے, ایک ذکرا ہے, ایک ریمائنڈر ہے, اور قرآن آپ کو ایک کلیئرٹی دینے والی کتاب ہے. تو قرآن آیا ہے تاکہ اس کے ذریعے زندہ کو خبردار کر دیا جائے اور کافر پر انکار کرنے والوں پر بات ثابت آ جائے, یعنی ان کو اپنی حقیقت نظر آ جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں کفار کو ایک ہنٹ دی ہے. پچھلا ریویو دیکھیں گے اگر سورت کا, تو پیچھے سورت میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین میں سے حبن دانے کو نکال لیتے ہیں. یہاں پر بھی یہ آیا, لینذر من کان حیا, اگر کسی کے دل میں ذرا سی بھی زندگی ہوگی تو یہ قرآن کو غور سے سننا, اس قرآن کو سمجھنا, اس قرآن کے ساتھ وقت گزارنا اس کو دوبارہ سے زندگی دے دے گا, اس کے مردہ دل کو زندہ کر دے گا. انسان کی مری ہوئی روح دوبارہ سے قرآن کی آکسیجن سے زندہ ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے زندہ رہنے کے لیے, فزیکل لائف کے لیے آکسیجن بہت ضروری ہے. انسان پانی کے بغیر بھی بہت دن زندہ رہ سکتا ہے. آپ پانی کے بغیر الحمدللہ 15 گھنٹے زندہ رہتے ہیں روزے میں اللہ کی رحمت سے. اب سائنس کہتی ہے کہ انسان 3 دن تک کم سے کم پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے. لیکن ایک چیز جس کے بغیر انسان چند سیکنڈ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا, وہ آکسیجن ہے. سو آپ کی آکسیجن آپ کی فزیکل لائف کے لیے مسٹ ہے. اسی طرح آپ کی اسپرچل لائف کے لیے اللہ کا ذکر مسٹ ہے. قرآن, نماز, اللہ کی یاد, اللہ کی عبادت مسٹ ہے, ورنہ روح چوکڈ ہو جاتی ہے, روح پیرالائزڈ ہو جاتی ہے, روح بیمار ہو جاتی ہے, روح جو ہے وہ اپنے ہی دل کے اندر جو اس کا گھر ہے اس میں دفن ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ وحی کی بارش مردہ دل کو زندہ کر دیتی ہے. پچھلی آیات کا ریویو کر دیا اور بتا دیا کہ آپ وارن کرتے رہیے. وارن کرنا آپ کا کام ہے, لینذر, تاکہ وہ وارن کر دیں. من کانا حیان, جو کوئی اندر سے اس چیز کو اڈاپٹ کر لے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پن پوائنٹ کر کے نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ مانیں گے اور یہ نہیں مانیں گے. آپ کو یاد ہے پیچھے آیا تھا لقد حق القول علی اکثرہم, اکثریت پر حق واضح ہو گیا پھر بھی بات نہیں مانیں گے. لیکن آپ سے کیا کہا گیا تھا, آپ کو ایک ہی جیسا وحی کا پیغام پورے علاقے کو بتانا ہے, اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا من خشی الرحمن بالغیب کی کیٹیگری میں کون ہو. تو آپ کا کام ہے بتاتے رہیں. آپ کو یہاں پر وہی چیز مل رہی ہے, یا حق القول علی الکافرین, ایک اسی آیت کا لقد حق القول علی اکثرہم کا ایک ریویو آیا ہے, یا حق القول علی الکافرین, سمجھ لیں اس کا دوسرا ورژن آیا ہے. اس کے دو مفہوم ہیں, یا حق القول کے, ایک ہے جس کو ہدایت نظر آنی ہوگی اس کو نظر آ جائے گی, آپ کی وحی کی بات سے جس کو ہدایت ملنی ہوگی کافروں میں سے بھی اس کو ہدایت مل جائے گی, اس پر حق کھل جائے گا, اس پر اللہ کے کلام کا قول واضح ہو جائے گا, مبین ہو جائے گا. اور دوسرا مفہوم ہے وہ جو کافروں میں سے اس قرآن کو سننے کے باوجود, وحی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سننے کے باوجود اس سے انذار نہ لے, اس سے سبق نہ لے, پھر اس کے اوپر اللہ کی سزا کا آنا پکا پکا ثابت ہو جائے گا. تو دونوں اینگل سے مفہوم ہے, یا حق القول مسلمانوں میں سے, کافروں میں سے جس کو مسلمان ہونا وگا وہ زندہ ہو جائے گا اس وحی سے, اور جس کو زندہ نہیں ہونا ہوگا, جس نے اپنی صد کو ہٹایا نہیں ہوگا, نہ سامنے کی صد کو ہٹایا, بیریئر کو ہٹایا, نہ دنیا کی نعمتوں سے اللہ کو پہچانا, نہ ماضی کے واقعات سے لیسن لے کے اللہ کو پہچانا, نہ وحی کی آیات سننے کے لیے تیار ہوا, تو اب وہ جس سزا کا اپنی بے عملی کی وجہ سے مستحق ہے وہ اس پر ثابت ہو جائے گی. اور وہی سزا آپ اپنے سامنے رکھیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سزاؤں کے 3 لیولز ہیں قرآن کے اندر. ایک ہوتا تھا جب قومیں تباہ ہوتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ وارن کیا کرتا تھا کہ دیکھو اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی, رسول کی اطاعت نہ کی, تو قوم کو تباہ کر دیا جائے گا, یاد ہے؟ اور آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو تھا کوئی بھی قوم جو ہے ایز اے ہول وائپ آؤٹ نہیں کی گئی. تو اب جب انسان آپ اور میں یا قریش اس بات کو سنیں تو اس کے ان کے لیے کیا سبق تھا کہ اگر تم نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو بس اس کے بعد پھر تمہارے لیے انذار جو ہے وہ روز محشر کا بھی ہے اور جہنم کا بھی ہے. تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابھی سے وارن کر دیا, اس لیے کہ القول فیصلے کے لیے آتا ہے. فیصلے کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کمپلیٹلی ان کا حال حلیہ جو ہے وہ آخرت کا بتا دیں گے. اس میں ایک سبق آخری جو میں چاہوں گی کہ ہم اپنے لیے لے لیں, اور وہ یہ کہ دیکھیں یہ اللہ کی اتھارٹی ہے کہ اللہ اس انداز میں بات کرے کہ جن پر حق ثابت ہونا تھا ہو چکا, جن تک ہم نے پیغام پہنچانا تھا انہوں نے سن لیا, اب یہ نہیں مانیں گے. لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون, یہ اللہ کی اتھارٹی ہے. بالکل جیسے یہاں پر آیا یا حق القول, کہ جن پر حق واضح ہو گیا, جن کو ماننا تھا وہ مان گئے, جن کو نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے. بعض دفعہ ہم جب ہم اللہ کی بات کو آگے پہنچاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پر 50 دفعہ یہ بات کہہ دی ہے. مثال کے طور پہ رشتہ داروں میں خاص طور پہ ہم جلدی پٹ آف ہو جاتے ہیں. بعض اوقات جوان اولاد کے اوپر سامنے دیکھ کر ماں باپ جلدی پٹ آف ہو جاتے ہیں. مائیں جلدی پٹ آف نہیں ہوتی, باپ جلدی پٹ آف ہو جاتے ہیں. باپ کہتے ہیں 40 سال کا بیٹا ہو گیا, بتا تو دیا, میں کتنی دفعہ بتاؤں اب, میں نے حجت تمام کر دی. ایک بات یاد رکھیں, حجت تمام کرنے کی ریسپانسبلٹی آپ کی اور میرے پاس نہیں ہے. حجت تمام کرنے انبیاء اور رسول آیا کرتے تھے, حجت وہ تمام کرتے تھے. اس لیے کہ جب رسول حجت تمام کر دیا کرتے تھے تب قوموں کے اوپر عذاب آ جایا کرتے تھے, جو ان کی بات نہیں مانتے تھے وہ اس عذاب میں پس جایا کرتے تھے. آپ اور میں نصیحت کرنے کے لیے ہیں, اور نصیحت کب تک کی جاتی ہے؟ آخری سانس تک. جب ہم کہتے ہیں نا ہم انبیاء کے برابر اور رسولوں کے برابر نہیں ہیں, دیز آر دا پوائنٹس. تبلیغ کرنے میں, مبلغ بننے میں, خاندانوں میں دین پہنچانے میں, اولادوں کو دین کی طرف لانے میں, اولادوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑنے میں صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس میں نے حجت تمام کر دی, اب تم جانو اور تمہارا رب جانے. کسی انسان کے ساتھ آپ کا اور میرا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی زندگی کی آخری سانس تک, اور جب تک وہ انسان زندہ ہے اور آپ موجود ہیں, کوشش کرتی رہیے اس کو اللہ سے جوڑنے کی. آپ کا اور میرا کام ہے نصیحت کرتے رہیں. حجت قائم کرنے والا جو معاملہ ہوتا تھا وہ رسولوں کا اور انبیاء کا ہوتا تھا. اپنے معاملے میں پیغام پہنچاتی رہیے. آگے آیت نمبر 71 میں آیا, اولم یرو انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون, کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے مویشی بنائے, فہم لہا مالکون, اور پھر ان کو ان کا مالک بنا دیا. یہاں پر دیکھیں اب جو آپ کو ڈائریکشن مل رہی ہے یہ ان آیات کی ریویو کے طور پہ مل رہی ہے جو سورۃ یاسین کا تیسرا حصہ تھا. وہاں نعمتیں آئی تھیں نا, زمین کو دیکھو, نخیل کو دیکھو, اعناب کو دیکھو. اب یہاں ایک اور انداز سے دنیا کے اوپر فوکس کرایا جا رہا ہے, اور یہ انداز ہے تمہارے سامنے جو تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں یعنی تمہارے مویشی, ان کو بنانے والا تو اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کے اندر بھی آیت رکھی ہے. چلو تم نے قرآن کو شاعری کہہ کے چھوڑ دیا, رسول کا انذار تم کو برا لگتا ہے, اب قرآن کی آیات تم سننا نہیں چاہتے, تو اپنے سامنے موجود دنیا کو تو دیکھو. کیا تم نے ان جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, پھر بھی یہ تمہاری فرما برداری کرتے ہیں, پھر بھی یہ تمہاری سروس میں اللہ نے لگا دیے. آپ دیکھیں بعض جانور ہیں جن کو انسان ڈومیسٹیکیٹ کر سکتا ہے, تمام جانوروں کو آپ ڈومیسٹیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں. آپ بہت اور بہت ریئر ہوتا ہے وائلڈ بیس کو ڈومیسٹیکیٹ کرنا, وہ بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہوتے ہیں. لیکن آپ ان کے مقابلے میں گائے دیکھ لیں, آپ ان کے مقابلے میں گھوڑا دیکھ لیں, آپ ان کے مقابلے میں کتا دیکھ لیں. میں اب بات کر رہی ہوں ایک وائلڈ بیسٹ کے مقابلے میں, یہ ٹیم ہو جاتے ہیں, یہ ڈومیسٹیکیٹ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں یہ کوالٹی دی ہے کہ تم ان کے مالک بن جاتے ہو. جیسے تمہارا جانور ڈومیسٹیکیٹ ہونے کے بعد تمہارے سامنے ہمبل ہو کر کھڑا رہتا ہے, ایسے ہی اس میں تمہارے لیے کیا سبق ہے کہ جس رب نے تم کو صحیح سلامت جسم اور اتنی نعمتیں دے دیں, تم بھی اس کے سامنے ہمبل ہو کر کھڑے رہو, تم بھی اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کھڑے رہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے کنٹرول میں دیا ہے, اب تمہارا کام ہے کہ تم غصہ نہ کرو. اور یہ مویشیوں کی اور جانوروں کی مثال میں ایک بڑا گہرا سبق ہے. دیکھیں جو چیز انسان کے فائدے کے لیے بنے اور وہ انسان کو فائدہ نہ دے, تو پھر انسان کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ आपका ब्लेंडर है, आप जानवर तो नहीं है, ब्लेंडर है। ब्लेंडर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम मुर्गी के मुकाबले में, हमारे हाथ में मुर्गी जिंदा नहीं होती। आपका ब्लेंडर है, सही है, आप उसे रोज जूस बनाते हैं, और उसकी मशीन जल गई। आप उसको शोकेस में सजा के, ग्लास बॉक्स में रख के अपने ड्राइंग रूम में रख लेती हैं, दिस इज माई ओल्ड ब्लेंडर, प्यारा ब्लेंडर। क्या करते हैं आप उसको? कबाड़िया को दे देते हैं, यही करते हैं ना। किसी इंसान की मुर्गी है और उसने खरीदी थी कि अंडे इससे आएंगे, मैं रोज अंडा खाऊंगा। अब मुर्गी अंडे नहीं दे रही, तो वो कितने दिन तक मुर्गी को पालेगा? थोड़े दिन में बिरयानी बनाएगा, खा लेगा। एक इंसान ने गाय भैंस खरीदी थी इस नियत से कि भाई मैं इससे दूध लूंगा, और दूध देगी तो मेरे बच्चे पियेंगे, मैं भी पीऊंगा। अब गाय ने दूध देना बंद कर दिया, कितने दिन तक गाय रखेगा? थोड़े दिन में बर्गर बनाएगा, स्टेक बनाएगा, खा लेगा। इंसान जो चीज अपने फायदे के लिए समझता है, जब वो उसको फायदा नहीं देती तो इंसान क्या करता है? इंसान खा पी के हड़प कर लेता है उसको। अल्लाह ताला का बंदा, जिसको अल्लाह ने बंदगी के अलावा और किसी मकसद से पैदा नहीं किया, वो अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा नहीं करता, तो आसमान से थंडर बॉल आती है और उसको जमीन में धसा देती है कि अब ये तो नाकारा हो गया, कूड़ा करकट हो गया, इसको हबा अम मंसूरा बना दो, इसको खत्म कर दो। अल्लाह तो मौके पर मौका देता है, सुधर जाओ, संवर जाओ, बेहतर हो जाओ। अल्लाह का गजब भड़का है कौमों के ऊपर, भड़का है, बहुत भड़का है, और याद रखें अभी भी इलाकों के ऊपर भड़कता है। सिर्फ आंख चाहिए जो आयात को देख सके। कौम लूत का किस्सा याद है ना, पूरी कौम को कैसे तबाह किया गया था? ये होमोसेक्सुअलिटी की वजह से इलाकों का और कौमों का तबाह होना, ये सिर्फ कौम लूत के साथ नहीं हुआ, उसके बाद भी हिस्ट्री में एक बड़ा वाकया रिपीट हुआ है, बड़ा म्यूजियम मौजूद है, और लोग आज भी उसी अमल को करते हुए प्रिजर्व्ड हैं। हमने उनको उठाकर मॉन्यूमेंट्स बना दिया खूबसूरत खूबसूरत, हालांकि वो इबरत का निशान है। और ये इस दौर में दुनिया दाखिल हो चुकी है, 1000 साल उस वाक्य को भी गुजर चुके, अब दुनिया उस मामले में दाखिल हो चुकी है कि आज फिर होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर आवाजें उठाई जा रही हैं, उसकी एडवोकेसी की जा रही है, उसकी फेवर में बात की जा रही है। और दुख इस बात का होता है कि हमारे अपने मुसलमान बच्चे इस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारे बच्चे खुदा ना खास्ता अगर होमोसेक्सुअल नहीं भी हैं, ऑल दो इसी शहर के अंदर बहुत से ऐसे घराने हैं जहाँ फैमिलीज में होमोसेक्सुअल्स मौजूद हैं, फैमिलीज में मौजूद हैं, खुल्लम खुल्ला अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। आप और मैं ऐसे ही ठंडे ठंडे बैठे रहेंगे, और जो जैसे जिंदगी गुजारता है गुजारता रहे। रसूलों को क्या मुश्किल होती थी, अपनी जिंदगी, अपनी कंफर्ट, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी इबादत करते रहते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इससे बड़ी लग्जरी क्या थी कि घर में बीवी थी, मोहब्बत करने वाली, औलाद थी, एक स्टेटस था, पूरे माशरे में मुकाम था, फेम था, गारे हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत करते थे, ही वॉज हैप्पी। क्यों माशरे से सर टकराया अपना? क्यों अल्लाह ने जिम्मेदारी ऐसी दी कि निकलो अपने कंफर्ट जोन से, अपनी इबादत से, अपने नवाफिल से, अपनी मेडिटेशन से, और करो मेहनत माशरे को ठीक करने की। ये काम आपको और मुझे भी करना होगा। अब कोई रसूल नहीं आएगा, रसूलों का सिलसिला खत्म हो गया, कारे रिसालत, रसूलत रिसालत का काम बाकी है, आपने और मैंने करना है। अपनी अपनी कैपेसिटी में लोगों को अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करें, अपने अपने आसार जमा करने की कोशिश करें। ये मत देखें कि कितने अल्लाह के बताने वाले लोग मौजूद हैं, आप भी अल्लाह के बताने वाली हैं। एक जुमला काफी होता है किसी को बताने के लिए, अल्लाह से जुड़ जाइए। अगर और कुछ नहीं कह सकती तो लोगों को कुरान से जोड़ने के लिए उनको जो भी उनके घर के इलाकों के पास क्लासेस हैं उसमें जाने की तलकीन कर दीजिए। ये वक्त है जागने का और जगाने का, ये वक्त है अपनी नाफरमानियों को अपनी जात से दूर करने का, ये वक्त है इस्लाम पर स्टैंड लेने का, बैक ऑफ करने का। टाइम गया, अब नहीं है वो लग्जरी। ऑलरेडी माशरे गुनाहों में लिपटे हुए हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई होमोसेक्सुअलिटी का मर्ज कम नहीं है, ये मैं इतना बोल रही हूँ इसलिए कि जितना जिना बढ़ रहा है उतना ही होमोसेक्सुअलिटी बढ़ रही है। और क्या क्या इंसान किस किस चीज को रोएगा? सिर्फ मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से ये काम नहीं कर रहे हैं, मर्द बत्तखों से और मुर्गियों से भी ये काम करते हैं। मालूम है आपको, आपके अपने पाकिस्तान में جس ملک کے اندر اخلاقی گراوٹ اتنی زیادہ ہو جائے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ اس شہر کو پانی سے ڈبو دے؟ پانی کے دہانے پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، سونامی آئے تو کراچی کا تو پتہ بھی نہ چلے. کتنی مرتبہ یہ احساس مجھے اور آپ کو استغفار کی طرف لے کر جاتا ہے. ڈنکے کی چوٹ پر گناہ کرتے ہیں، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کھلم کھلا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں. نہ صرف مذاق اڑاتے ہیں، نہ صرف اگنور کرتے ہیں، بلٹل کرتے ہیں. یہ فرض تھوڑی ہے، صرف حدیث ہے. تو کیا ہو گیا اگر میں نے نہیں مانی؟ تو یہ صرف حدیث ہے. کسی مرد نے اگر اپنے پائنچے ٹخنوں سے اوپر کیے ہوں یا پینٹ ٹخنوں سے اوپر کی ہو تو باقی لوگ کارپوریٹ انوائرمنٹ میں اس کا مذاق اڑائے؟ گناہ کو دعوت، گناہ کر رہے ہیں اور عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اگر کلیکٹو عذاب نہ بھی آیا تو آپ نے پڑھ لیا لا مسخ نہ ہو، اللہ چاہے تو اللہ چہرے مس کر دے. کس کو چیلنج کرتے ہیں گناہ کر کے؟ اس رب کو جس کا ایک کن کافی ہے پوری بستی کو الٹنے کے لیے. یا تو آپ معاشرے میں خیر کے پھیلانے والے ہوتے ہیں، یا آپ معاشرے میں سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہوتے ہیں اور آپ شر پھیلانے والوں کی سائٹ پر ہوتے ہیں. سبت کی کہانی یاد ہے نا؟ تین کیٹیگریز تھیں، ایک وہ جو گناہ کرتے تھے، ایک وہ جو خود گناہ نہیں کرتے تھے اور گناہ کرنے والوں کو کچھ کہتے بھی نہیں تھے، اور ایک وہ تھے جو گناہ کرتے بھی نہیں تھے اور جو گناہ کرتے تھے ان کو کانسٹنٹ سمجھاتے تھے کہ دیکھو تم غلط کام کر رہے ہو. جب عذاب آیا تو تینوں کیٹیگریز میں سے کون بچا؟ تینوں بچ گئے یا کوئی ایک بچا؟ کیٹیگری نمبر 1, 2, 3 میں سے کون بچا تھا؟ جنہوں نے خود بھی گناہ سے اپنے آپ کو روکا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو منع کیا. بی دا پارٹ آف دا سولوشن، ادر وائز یو ول بی پارٹ آف دا پرابلم. اور آپ اور میں نہیں چاہتے کہ ہم بھی گیہوں کے ساتھ جو ہیں وہ گھن بن کر پس جائیں. اگر آپ گناہ میں انوالو نہیں ہیں تو پلیز نیوٹرل مت رہیے. غلط کو غلط کہنا اور حق کو حق کہنا سیکھیے. اللہ کرے کہ ہمارے اندر سورت یاسین کا علم، سورت یاسین کی سٹڈی، اسلام پر جم جانے والی حکمت اور ایمان کی کنوکشن لے کر آئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری اولادوں کو اس دین کو آگے لے کر بڑھنے والا بنائے. اللہ ہمیں توفیق دے، ہم مٹھی بھر چند عورتوں کو توفیق دے کہ ہم اس شہر میں اور اس امت میں پازیٹو تبدیلی لا سکیں. اللہ ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. اللہ ہماری اولادوں کو راہ ہدایت پر رکھے، ان کی حفاظت فرمائے. اللہ ان کو اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ اپنی تمام ماؤں کی آنکھوں کو ان کے اولادوں کی طرف سے ٹھنڈا رکھے. اللہ تعالیٰ جن جن کی جو دعائیں ہیں سب قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک سپاؤسز عطا فرمائے، ان کو نیک ذریت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہم نے ایک صورت ہمت کر کے آپ کی مدد کے ساتھ مکمل کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ اس کو خیر و عافیت سے کل مکمل کروا کے قبول فرما لیجئے. اور ہمارے میزان میں، ہم سب کے میزان میں اس کو سب سے ہیویسٹ پسندیدہ محبوب عمل بنا لیجئے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نافعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے، کل انشاءاللہ سورت کی تکمیل ہو رہی ہے تو آپ لوگ 4:30 بجے تک کا ٹائم گاڑیوں کو دیجیے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم 4:30 تک یا 4:30 سے پہلے اس کو مکمل کر لیں. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.